اب میں دعوت دے رہا ہوں شجاع الدین شیخ صاحب کو کچھ تشریف لائیں. امانت داری اور عہد کی پاسداری کی اہمیت ان کا موضوع ہے, اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شجاع الدین شیخ صاحب کا تعلق کراچی سے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اپنا بہت سا وقت اس کام میں صرف کر رہے ہیں. مقامی تنظیم کے امیر بھی ہیں, رکن مرکزی شورا بھی ہیں اور اس کام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت توفیق بھی عطا کی ہے اور صلاحیت بھی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تشریف لائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم على نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ کل سے ہم تذکیری نوعیت کی گفتگو سن رہے ہیں اور بنیادی مقصد جیسے میرے محترم نے بھی ہمارے سامنے رکھا کہ اس اجتماع اور ان اجتماعات سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فکر کو تازہ کر لیں اور جہاں کسی گوشے میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے انفرادی اجتماعی سطح پر وہ کوتاہی نمایاں ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اسی زمین میں اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ امانت اور عہد کی پاسداری کے حوالے سے ہے, لیکن اس میں ذہن نشین کر لیجئے کہ عہد اور امانت کی پاسداری کے ضمن میں جو جماعتی زندگی میں ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کو مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے اجتماعیت کے اندر جب ہم شامل ہیں اور دینی اجتماعیت ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور انہی تقاضوں میں کچھ اوصاف کا بھی مطالبہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے اور انہی اوصاف میں بڑے اہم اوصاف ہیں عہد کی پاسداری کرنا اور امانت کی پاسداری کرنا, اور یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ اس کے برعکس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں شمار کیا. جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب بھی اس کی پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے, اور جب بھی وہ عہد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ اس کا برعکس معاملہ ہے, تو اس ہولناکی کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس عہد کی کوتاہی یا اس امانت میں خیانت دراصل یہ نفاق کی علامات میں سے ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد کا معاملہ نہ ہو. تو ان دو باتوں کو ذہن نشین رکھیے کہ وعدے کو توڑنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامات ہے, اور اسی طرح اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو اور اس کا کوئی دین نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفی فرما رہے ہیں کہ جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. بانی محترم نے 1998 کے دورہ قرآن ہے, دورہ ترجمہ قرآن ہے, اس میں سورہ حج کے آخری رکوع کے متعلق بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دین کی یہ جد و جہد بڑی پاکیزہ جد و جہد ہے, یہ بڑا پاکیزہ کام ہے. اس کے لیے افراد بھی کون سے درکار ہوں گے؟ پاکیزہ افراد. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناپاک طرز عمل, ذرا جملہ سخت ہے, اس جد و جہد میں شامل ہو گیا تو اس کو ہم خراب کر ڈالیں گے, اپنی بھی عاقبت کو بگاڑ لیں گے اور اتنی بڑی اجتماعیت جس جد و جہد میں لگی ہوئی اس کو نقصان پہنچا دیں گے. تو اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ بھی ہمیں عطا فرمائے, جس میں انشاءاللہ گفتگو ہم سنیں گے, اور اللہ ہمیں ہمارے عہد کی اور امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کی بھی ترتیب ہے کہ قرآن امانت کا پہلے گفتگو کرتا ہے. سورہ المؤمنون کا جو درس ہمارے سامنے آتا ہے منتخب نصاب کا, اس میں بھی گفتگو ہمارے سامنے جب آتی ہے, والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون, بنیادی اوصاف ان کے لیے جن کو جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا وہ اپنی امانت کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اسی ترتیب کے مطابق پہلے امانت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. قرآن حکیم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ کم و بیش 26 مرتبہ امانت کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے. 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. 14 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت کی پاسداری کرنے والوں کی مدح یعنی تعریف بیان فرمائی ہے, اور 9 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خیانت کرنے والوں کی مذمت کی ہے. ہم فلاں کو پہنچا دینا یہ بھی امانت میں ہے. امانت یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میرا پیغام کسی کو پہنچا دینا, یہ بھی امانت میں شامل ہے. یقین بھی ساری باتیں امانت میں شامل ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنی جماعتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ضمن میں امانت کے ضمن میں چند باتیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور انہی پر ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، جس کے نتیجے میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری. الحمدللہ کل گفتگو ہمارے سامنے خالد شریف صاحب نے رکھی کہ یہی قرآن ایمان میں اضافے کا باعث، یہی قرآن ایک فرد میں انقلاب برپا کرے تو ایسے افراد پھر انقلابی جد و جہد میں شامل ہوں تو پھر ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے. اس قرآن حکیم کی ہدایت کو بندوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کاغذ پر ڈالی. ایک بہت مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کی، آئیے اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ترجمہ رکھوں مختصراً، پھر اس سے ایک بات اخذ کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو یاد ہوگی، یاد دہانی کے طور پر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اے میرے بندے میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس فراہم نہ کیا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ کرے گا یا اللہ تو رب العالمین تجھے بھوک پیاس لباس بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا، اسے پلایا ہوتا پانی میں سے، اس کی عیادت کی ہوتی، اسے لباس فراہم کیا ہوتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پا لیتا، میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی. میرے بھائیوں یہ مادی ضروریات ہیں، کھانا پینا لباس اور بیماری کی عیادت کرنا یہ مادی ضروریات ہیں. یقیناً ہم مانتے اس بات کو کہ ہماری ضروریات مادی سے بڑھ کر روحانی اور سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی ہدایت کی ضرورت ہے. تو جو رب کائنات ان مادی ضروریات کے متعلق سوال کر سکتا ہے، یقیناً اس کا پورا امکان موجود ہے کہ وہ روحانی ضرورت کے متعلق بھی سوال کرے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کل اس بات کے سوال ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ اے میرے بندے مجھے ہدایت کی ضرورت تھی تو نے مجھے ہدایت فراہم نہ کی، مراد یہی ہے کہ میرا فلاں بندہ اس کو ہدایت کی ضرورت تھی تو نے ہدایت نہ پہنچائی. تو دعویٰ کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، تیرا دعویٰ تھا کہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تیرا دعویٰ تھا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں، تو اپنے آپ کو امت محمد کا فرد قرار دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بندوں تک پیغام نہ پہنچا. میرے بھائیوں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا میری ماں تک قرآن کا پیغام پہنچا؟ چھوڑی انسانیت کو تھوڑی دیر کے لیے، میرے باپ تک قرآن کا پیغام پہنچا؟ میری اولاد کا قرآن کا پیغام میں نے پہنچایا؟ میرے بھائی اور میری بہن کو میں نے قرآن کا پیغام پہنچایا؟ میرے برسوں کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھ کام کرنے والوں کو، محلے والوں کو کیا میں قرآن پہنچا رہا ہوں؟ ہماری تنظیم کا کہتے ترہ امتیاز ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد پر کھڑی ہوئی. ہنون جنات سے بھی کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جن کا ذکر قرآن نے سورۃ الاحقاف میں کیا، ایک مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب تلاوت مکمل ہوگی قرآن کی ایک نماز کی تلاوت، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف لوٹے منذرین بن کر قرآن کے ذریعے سے خبردار کرنے والے. اللہ اس کا اثر کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر امانت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جس جماعت میں آپ شامل ہیں، ہمیں سے مختلف ساتھیوں کے پاس مختلف ذمہ داریاں ہیں، کہیں امیر حلقہ کی ہوگی، کہیں مقامی تنظیم کے امیر کی ہوگی، کہیں ناظم دعوت کی ہوگی، کہیں ناظم تربیت کی ہوگی، کہیں ناظم مالیات کی ہوگی، مختلف اعتبارات سے ذمہ داریاں ہمارے پاس. یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ امانت ہے نا ہمارے پاس. کیا واقعتاً اس کو ہم امانت سمجھ کے ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ احساس ہے، اللہ مجھے بھی اس کا احساس عطا فرمائے سب سے پہلے، کیا ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ. تو یہ سارے ذمہ داریوں کے معاملات اس تنظیم کے اندر ہمارے پاس ہیں. اور ہاں کوئی مقتدی رفیق یا کوئی وہ ملتزم رفیق جس کے پاس کوئی ذمہ داری فی الحال نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھے، اس کو بھی کرنے کو بہت سارے کام دیے گئے، وہ سارے کام اس کے پاس امانت، اور وہ وعدے کے تحت بھی ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یوں کوئی مقتدی رفیق، کوئی ملتزم رفیق، کوئی بھی رفیق تنظیم مبرہ نہیں ہے اس امانت کے معاملے سے اس زمن میں، کہ یقیناً ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور موجود ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے کہ یہ ساری ذمہ داریاں، یہ ہمارے پاس امانت ہے جس کے حوالے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، اللہ ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح کس موضوع پر مذاکرہ ہوا تھا بھلا؟ جی فرائض دینی کا جامع تصور۔ الحمدللہ ہماری بنیادی دینی ذمہ داری ہمارے سامنے آئی، خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا، نمبر دو دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی کوشش کرنا، نمبر تین اللہ کی بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا۔ دوسری ذمہ داری کے لیے کچھ اصطلاحات ہم نے سمجھی تھیں، اور مشہور و معروف اصطلاح شہادت علی الناس کی ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینا، اتمام حجت کرنا تاکہ کل آخرت میں مواخذے اور پکڑ سے بچ سکے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اب آگے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور دین کی گواہی دینا اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ ذرا زور سے بولے بھائی، اللہ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ یہودی کہا جائے گا فوراً مسلمان کہتا ہے جہنم میں، کہتا ہے نا مسلمان، عیسائی کہا جائے گا جہنم میں، ہندو کہا جائے گا جہنم میں، اور جاتے جاتے یہ کہہ دیا اللہ پیغام تو اس مسلمان کے پاس تھا، ذمہ داری تو اس کے کاندھوں پر تھی۔ تو اب یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ پکڑے جانے کا امکان ہے کہ ہماری پکڑ ہو، تو معذرت الی ربکم، رب کے سامنے معذرت اپنی پیش کرنی ہے تاکہ بری ذمہ ہو جائیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے کر گئے اللہ حل بلک تو کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ سارے صحابہ ایک زبان ہو کر بولے اللہ کے رسول پہنچا دیا، پھر آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ دے کہ یہ گواہی دے رہے میں نے پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر۔ اور پھر کس کو ذمہ دار بنایا؟ جی امت کو ذمہ دار بنایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو بھی تم میں سے آج یہاں موجود ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ آج یہ ہمارے کاندھوں پر اتنی بڑی امانت ہے شہادت علی الناس کے فریضے کی، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے کی، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تیسرا فریضہ سمجھا اقامت دین کے حوالے سے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی بڑائی کے نفاذ، اس کے دین کے قیام کی جد و جہد کرنا۔ اللہ کے نبی کام کر کے گئے۔ اس سے پہلے کہ اس بات پر آؤں ایک اور مثال لیجیے، ہمارے گھر میں گلاس ہوتا ہے نا شیشے کا، اگر وہ ٹوٹا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ 10 روپے کا گلاس ٹوٹ گیا، اور توڑنے والا چاہے اپنا شیرخوار بچہ یا یوں کہیں کہ تھوڑا سا بڑا بچہ ہی کیوں نہ ہو، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ چلیں 10 روپے کے گلاس میں تھوڑا سا آتا ہو، اگر وہ ڈنر سیٹ کا ایک بڑا پیالہ باؤل توڑ دے تو کیا ہوگا؟ اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا 10 روپے کے گلاس پر آیا تھا؟ نہیں، اب غصہ بڑھ جائے گا۔ اور اس کا بھی امکان ہے کہ اپنے لگتے جگر کو 2-4 ہاتھ بھی لگا، ایسے ہی ہے نا بھائی، اس کا امکان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کرتے ہوں گے، خدا نہ خاصتا، امکان ہے نا اس کا۔ تو 10 روپے کا گلاس ٹوٹا ہے میں تکلیف ہوتی ہے، 100-200 کی پلیٹ ٹوٹ جائے ہمیں تکلیف ہوگی، اس سے مہنگے بھی آتے ہیں برتن۔ رب کا پورا نظام عطا کرنا آج مغلوب ہے، ہمیں تکلیف ہے اس کے اوپر، ہمیں قرآن ہے اس کے اوپر، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کے احکامات روزانہ پامال ہوتے ہیں، کوئی قرآن ہوتی ہے اندر، اس کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے دین کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر تو اندر کوئی قرآن بھی محسوس نہیں ہو رہی تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایمان کچھ ہے بھی کہ نہیں ہمارے، یہ فریضہ ہمارے کام کا۔ مرثیہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کی ادائیگی کے لیے جان و مال کو کھپانا یہ مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی دین مغلوب کر کے دے کے گئے، چال حق و زحق الباطل ان الباطل اکانت ہو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے۔ اللہ کے نبی غالب کر کے دے کے گئے، صحابہ نے اس کو اور آگے بڑھایا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا، امت کے تیری آج عجب وقت پڑا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربہ۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے کہ ہمارے دن میں قرآن و قرآن پر طلب ہو، اور ہمیں وہ کم از کم جو غصہ کبھی اپنے گھر میں ٹوٹنے والی پلیٹ پر آتا ہے، کم از کم اتنا غصہ تو آئے کہ آج اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی زمین پر موجود ہیں، اللہ کے دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے والے بھی موجود ہیں، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیش کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ غصہ مبارک ہے، ہاں اس کو سنبھالنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، لیکن جب تک وہ قرآن طلب پیدا نہیں ہوگی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں قدم آگے بڑھ نہیں سکے۔ پھر یہ سرزمین بانی محتر بڑی تفصیل سے باتیں میں سمجھا دوں کہ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان اس پر بڑھے کہ 400 برس کی تاریخ اس زمین کی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تسلسل ہے اس پوری تحریک. پھر آج صبح دوبارہ آپ کو نام گنوا دیا گیا، اقبال کا نام گنوا دیا گیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گنوا دیا گیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ڈاکٹر صاحب گنواتے رہتے ہیں. یہ پوری تجدیدی مسائل جو ہے اس امت کے اس خطے کے اندر اللہ کے دین کی تجدید، اس کی احیاء، اس کی اقامت کا ایک تسلسل ہے نا پوری جد و جہد کا، یہ ساری جد و جہد اور یہ کوششیں آج ہمارے پاس بطور امانت کے موجود ہیں. ان کی ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان امانتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے دوسری باتیں پر، اور وہ ہے ایفائے عہد کا معاملہ. جس طرح امانت کے متعلق کم و بیش 26 مرتبہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ایفائے عہد کے حوالے سے یا عہد کے حوالے سے کم و بیش 20 مرتبہ قرآن حکیم نے گفتگو فرمائی. مثلاً 6 مرتبہ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا قرآن حکیم میں، 9 مرتبہ ان لوگوں کی صلاح یعنی مدح کی گئی، تعریف کی گئی جو وعدے کی تکمیل کرتے ہیں، اور 5 مرتبہ عہد شکنی یعنی وعدے کو توڑنے والوں کی مذمت کی گئی. یوں کم و بیش 20 مرتبہ قرآن حکیم میں وعدے اور اس کی تکمیل اور اس کے ایفا کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آتی ہے. وعدوں کی اقسام بانی محترم نے ہمیں کئی مرتبہ سمجھائی، وعدہ اللہ سے بھی، وعدہ بندوں سے بھی ہوتا ہے، وعدہ اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر براہ راست اپنے موضوع پر آتے ہیں. جماعتی زندگی کے حوالے سے وہ کیا ایفا عہد کا معاملہ اور شکلیں ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا عہد ہے، عہد تنظیم آپ کہہ لیجئے، امیر محترم کے ہاتھ پر ہماری بیعت ہے. اس بیعت کے کچھ مطالبات ہیں، اور ان مطالبات کو رفقا کے 10 اوصاف کے نام سے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اب جو گفتگو ہے یہ مزید یاد دہانی کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک ہمارا عہد عہد تنظیم ہے، امیر محترم کے ہاتھ پر ہماری بیعت ہے. اس بیعت کے مطالبات کچھ ہیں، ان مطالبات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رفقا کے 10 اوصاف کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے. آئیے اس کو یاد کریں اور تھوڑا سا کوشش کریں کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اللہ سے ہم توبہ بھی کریں اور ان کوتاہیوں کے ازالے کی کوشش بھی کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو 10 اوصاف رفقا کے بیان ہوتے ہیں، مطلوبہ اوصاف، ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان اور یقین کی پختگی کا معاملہ، اپنے ایمان میں اضافے اور اس کی پختگی کی کوشش کرنا. ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے. جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا، یقین قلبی والا ہوگا، اتنا ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہمیں آسانی میسر آ سکے گی، موٹیویشن مل سکے گی. اس ایمان کی پختگی اور اضافے کے لیے مطالبہ ہم سے کیا گیا، یا اوصاف یوں بیان کیے گئے، اوصاف کی بات بیان کی گئی کہ روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اب ہر بھائی اپنا جائزہ لے اور میں بھی اپنا جائزہ لوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک طرف ہم کہیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری دعوت کی بنیاد قرآن حکیم کا، کیا دوسری طرف اس دعوے کے ساتھ ہمارا عمل بھی ثبوت پیش کر رہا ہے؟ کیا ہم باقاعدہ قرآن حکیم کی روزانہ تلاوت کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور پھر تلاوت وہ جو سمجھ کر کی جا رہی اور ورد تیل قرآن ترتیلا کی ترتیب کے مطابق کی جا رہی ہو، ٹھہر ٹھہر کر تعصب لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے، کیا ہم ایسا کر رہے؟ اس کی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی ایمان میں اضافے کے ضمن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ دروس قرآن کی محافل میں شرکت کی ہم کوشش کریں. بہت مشہور شکایت ہے، معاف کیجیے گا مجھے، بہت مشہور شکایت ہے، دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے اور اس میں رفقا کم آ رہا ہے، احباب زیادہ ہے، حلقہ قرآنی ہو رہا ہے، ممکن ہے کسی حبیب کے گھر پہ ہو رہا ہے، تنظیم کے نام سے ہو رہا ہے اور احباب شرکت کر رہے ہیں، رفقا نہیں ہے. بیان القرآن دنیا سن رہی ہے، 108 گھنٹے کا دورہ ترجمہ قرآن بانی محترم، ہم کیا کریں؟ کیا یہ قرآن، اس کا یہ درس، اس کی یاد دہانی، اس کی یہ تشریح ہمارے لیے نہیں ہے بھائی؟ فضائل تو ہمیں یاد ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت، ایک آیت سمجھ لیں تو 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور اس کے مقابلے میں حلقہ قرآنی، دروس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، محافل مطالعہ قرآن، قرآن فہمی کورسز، یہ سب کہے کے لیے، یہ پہلے اپنے لیے بھائی. 1400 برس سے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ نماز کی حرکت میں پڑھا دینا، 1400 برس سے ہر سال اسی قرآن کا دورہ ہو رہا ہے نا، نماز تراوی، اور نئی شے تو نہیں آئی. تو اپنے ایمان میں اضافے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت بھی، اور باقاعدگی کے ساتھ دروس قرآن، حلقہ قرآن میں شرکت کا معاملہ. یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے کہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی. مرکز تو بتا دیتا ہے ہمیں، کبھی ہمیں رکن شدہ کی حیثیت میں پتا چل جائے گا کہ بھائی اتنی فیصد حاضری ہے، میں نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن ہم سب اپنا جائزہ لیں. اس سے بھی غلط تاثر جائے گا کہ شاید ان کے لیے تو کافی ہو چکا بھائی، یہ دوسروں کے لیے قطع ہے. اور یہ ہم سب بھائی بیٹھے ہیں آپس کے اندر، ممکن ہے کوئی کوتاہی میرے اندر ہو تو اللہ مجھے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، کوئی اور کسی بھائی کے اندر ہو یاد دہانی ہو جائے اور اصلاح کا امکان پیدا ہو جائے. یہ بھائیوں کی محفل ہے تو بالکل بھائیوں کی طرح ہمیں گفتگو کرنی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ. دوسرا رس جو بیان کیا گیا بہت اہم، بہت اہم، وہ اپنے نسب العین کا جائزہ لینا ہے. بار بار یہ بات تقریباً تمام ساتھیوں نے کسی انداز سے ہمارے سامنے رکھی. اصل ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میں بہت دھواں دھا تقریر کر لوں اور واہ ہو جائے، برباد ہو گیا سارا عمل. میں بڑا بھاگ دوڑ کے کام کروں، میرا مقامی امیر مجھ سے خوش ہو جائے، برباد ہو گیا سارا عمل. نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، ناطی نیتے میں ان کا، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے امیر مجھے یہ کہے کہ باتھ روم صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تو باتھ روم صاف کرنے سے ہی اللہ کی رضا ملے گی. کیوں؟ واسمعوں واطیعوں، سنو اور اطاعت کرو. یہ اصل جذبہ کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو بار بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نسب العین کچھ اور تو نہیں ہو گیا. کیا اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی اس کے علاوہ تو کوئی شے ہمارے پیش نظر نہیں آ گئی؟ اس کا بار بار جائزہ لینا ہے، اور اللہ وہ کلمات ادا کرنے کے قابل ہمیں بنا دے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اللہ ان کلمات کو ادا کرنے کا ہمیں مستحق بننے اور قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک رپورٹ ہمیں دی گئی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ذاتی احتسابی یادداشت. رپورٹنگ نہیں کرنی اس کی، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آسامی تنظیم نے فراہم. اور اب بہت سارے بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ شاید نگاہیں شرم سے، شاید اس کا امکان ہے. اللہ کرے کہ آج ہم محاسبہ کرنے کے قابل ہو جائیں، اس سے پہلے کل ہمارا محاسبہ ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. بڑا پیسہ تنظیم کا اس میں لگا ہے، اس کی پبلشنگ کے اوپر اس کے خاصے اخراجات آئے ہیں، ہم سب کے پاس کم و بیش موجود ہوگی. اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے اور اس کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمیں اپنی روزانہ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے، جو بھی پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، اس کا جائزہ لینے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تیسری بات، وہ بھی اہم، عقائد کی درستگی. اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ تعارف تنظیم اسلامی میں کچھ مخصوص صفحات ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کے علماء کے مطابق تشریحات دے دی گئی ہیں کہ کیا ہمارے بنیادی عقائد ہیں. وقتاً فوقتاً ان کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. لوگ کہتے ہیں اسرے کے پروگرام میں کیا ملتا ہے؟ تو بھائی اسرے کے پروگرام میں تفسیر بھی قرآن بھی ملتی ہے، قرآن سے تعلق جڑتا ہے. اسرے کے پروگرام میں کبھی کبھی مطالعہ لٹریچر بھی ہوتا ہوگا، جس میں کبھی تعارف تنظیم اسلامی کا بیان بھی آ سکتا ہے، جس کے ذمن میں کبھی عقائد کی درستگی کے حوالے سے گفتگو بھی آ سکتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، بس بات یہ ہے کہ کمی اس بات کی کم ان تمام ٹولز کو یا ذرائع کو اختیار نہیں کر پاتے. تو تیسری بات تھی اپنے عقائد کی درستگی کی کوشش. چوتھی بات، عملی اعتبار سے بہت اہم، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرتے ہیں. اس میں توبہ کا بیان بھی ہے، سابقہ گناہوں پر توبہ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ توبہ کا معاملہ. اسی طور پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور آئندہ پورے خلوص کے ساتھ رب کائنات کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا. پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ فرائض اور واجبات پر عمل درآمد کا اہتمام اور حرام اور ممنوع باتوں سے بچنے کی کوشش. اسی ضمن میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش. اب جب اسرے کا پروگرام ہوگا تو امکان ہے کبھی سیرت النبی کا بیان بھی آئے گا, کبھی مقامی تنظیم کے تحت شب بیداری کا پروگرام ہوگا تو سیرت صحابہ کا مطالعہ بھی آ جائے گا. یہ سب اسی پیش نظر ہے تاکہ ہماری زندگیاں رب کائنات کی چاہت کے مطابق ہو جائیں. اسی زمن میں اپنی معیشت کو حرام آمدنی مثلاً سود ہے جوا ہے اس سے پاک کرنا, اور اسی زمن میں اپنی معاشرت کو بے حیائی بے پردگی وغیرہ سے پاک کرنا, یہ تمام باتیں اسی زمن میں داخل ہیں کہ اعمال کی درستگی کی کوشش کی جائے, جس کے لیے اسرے کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے, مقامی تنظیم کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے, ممکن ہے حلقے کی سطح کے تحت جو ہے وہ کچھ پروگرام اس میں ان باتوں کو کور کیا جائے. اتنا بڑا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے, گاہے بگاہے اس کے متعلق سے ان چیزوں میں بہتری کا امکان آ سکتا ہے. یہ چوتھی بات ہی اعمال کی درستگی کے حوالے سے. پانچویں بات, اپنے دینی علم میں اضافے کی کوشش کرنا. اس کے لیے کبھی سالانہ اجتماع بھی ہوگا, اس کے لیے کسی ساتھی کے جیسے ہی وہ رفیق تنظیم بن جائے فوری اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد وہ تربیت گاہ میں جو 6 روزہ تربیت گاہ ہوتی ہے اس میں شرکت کا اہتمام کرے. اور صبح ایک صبر صاحب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی سوچنا چاہیے کہ کتنے مبتدی ساتھی ابھی تک مبتدی ہی ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ سینئر مبتدی ہو چکے ہیں وہ, تو بھائی کب وقت آئے گا کہ وہ منتظم بنیں گے, تربیت گاہ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے ہی دینی علم میں اضافے اور ترقی کے لیے ہے. ساتھ ہی قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام درست طور پر کرنا, اسی کے لیے تجوید کی کلاسز ہیں, اس کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے. اسرے میں اور کیا ہوتا ہے, احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہوگا, یہ بھی ہمارے علم اضافے کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طور تحریکی لٹریچر کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنا. کبھی کبھی یہ شکایت بھی ملتی ہے کہ بھائی کسی کو ہم نے کتاب دی, اس بندے نے کتاب پڑھ پڑھ 2 دن میں ختم کر لی, آ کر اس نے 5 سوالات کیے اور پھر کیا ہوا, ہماری نگاہیں نیچے جھک گئیں, کیوں ہم نے کتاب پڑھی نہیں تو دعوت کا کام کیسے آگے بڑھے گا بھائی, اس کے سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے تو دعوت کا کام کیسے آگے بڑھے, کیسے اس کو اس قافلے میں شامل کر سکے. تو اپنے تحریکی لٹریچر کا مطالعہ, ششمائی رپورٹ بھروائی جاتی ہے منتظر ساتھیوں سے, او بھائی اس دفعہ آپ نے کس کتاب کا اعادہ کیا, ایک دفعہ پڑھ لینے والی چیزیں تو نہیں, ہر اگلے دن کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے, ہر تیسرے دن کوئی سوال کھڑا ہو جاتا ہے, فکر پختہ ہوگی تو ان آنے والے فتنوں کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوں گے, کوئی آنے والے سوالات ہمیں متزلزل نہیں کر دیں گے, ہمارے قدموں کو روک نہیں دیں گے, بلکہ ہم عمدگی کے ساتھ جواب دیں گے, احسن طریقے کے ساتھ جواب دیں گے تو آگے بڑھ سکیں گے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے لٹریچر کا مطالعہ خود بھی کر رہے ہوں. معاف کیجیے گا, یہ بھی دیکھا گیا دنیا بھر کی کتابیں اور دنیا جہاں کا لٹریچر, دنیا جہاں کی جماعتوں کا لٹریچر پڑھ رہے ہوتے پھر ذہن کے اندر پریشانی آتی, اور جب کوئی سینئر بتاتے تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اچھا کیا مطلب ہوا, اپنا لٹریچر نہیں پڑھ رہے. بانی محترم کہتے ہیں اپنا کھوٹا تو مضبوط کرو بھائی, ہم تمہیں دوسروں کے پڑھنے کا مطالعہ نہیں کریں گے. صبح بھی کہا کہ تبدیلی جماعت میں جانے سے منع کیا کسی نے, تو شہروں سے لگانا چاہے منع کیا کسی نے, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن کھوٹا تو اپنا مضبوط کرے. اس کے لیے تحریکی لٹریچر ہمیں دیا گیا, اللہ ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ آمین ہی نہیں کہہ رہے, جزاکم اللہ خیر. چھٹی بات, دعوت دین کا فریضہ. یہ بھی دعوت کا نظام آیا, کہہ دیجیے کہ یہ کیا ایک اور مسئلہ آ گیا جی, ایک اور ہمیں ذمہ داری دے دی گئی. یہ کوئی نئی ذمہ داری نہیں, 1400 برس پہلے کہا گیا تھا کہ دعوت کا کام کرنا, کہا گیا تھا سورہ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دو, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. تو اپنی ذاتی حیثیت میں ہم داعی دین بنے, اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے والے. توجہ سے ایک بات سنیے گا, کسی اور اشتماع میں بات میں نے عرض کی تھی, ہمارا بیٹا ہمارے سامنے آگ میں جل رہا ہو دنیا کی, ہم کیا کریں گے, بچانے کے لیے کیا کچھ کر جائیں گے, ہر ممکن کوشش, شاید خون کا آخری قطرہ بھی لگا دیں, کیا ہمارے گھر والے کہیں جہنم کی آگ کی طرف سے نہیں جائیں, بس اس پہ غور کیجیے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر شروع کریں, جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. یہ رب کا مطالبہ ہے, تنظیم یاد دہانی کا ذریعہ ہے, اس کی ادائیگی کا ایک پلیٹ فارم ہے, ذاتی حیثیت میں دعوت کا کام کریں. ساتویں بات, اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبح بھی گفتگو آگے تھوڑی دیر پہلے بھی نظم کی پابندی کا معاملہ, نظم کی پابندی کا معاملہ کسی میں اجتماعات ہے, خواہ وہ اسرے کا ہو, وہ مقامی تنظیم کا ہو, وہ حلقے کا ہو, یا وہ مرکز کی طرف اجتماعات کا اہتمام ہو, وہ تربیت گاہیں ہوں, یہ سب نظم کے تحت ہے. اسی طور جو ہے وہ امیر تنظیم کے جو خطابات ہیں, پھر ہمارے رسالے ہیں, ندائے خلافت ہے, میثاق ہے, ان کا باقاعدہ مطالعہ کرنا, انہی سے نظم کے تقاضے بھی پتہ چلتے جائیں گے. اجتماعات میں آئیں گے تو نظم کے تقاضے پتہ چلیں گے, اور یہ نظم نے ہی ہمیں دیے. اور یہ سب باتیں کس کے تحت سمجھ رہے ہیں؟ بیعت تنظیم, جو عہد تنظیم ہے اس کے تحت یہ ہمارے وعدے میں داخل ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل درآمد کرنا ہے. ساتویں بات نظم کی پابندی کے حوالے سے آئی. آٹھویں بات, جہاد جان سے بھی کرنا ہے اور مال سے. جان سے جہاد کرنے میں تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ اوسطاً ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ لگائیں دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے لیے. اس میں کسی سے انفرادی ملاقات بھی شامل ہو جائے گی, اس میں کسی کا حلقہ قرآنی بھی شامل ہو جائے گا, کسی سے گفتگو بھی شامل ہو جائے گی, دوسرے کا پروگرام بھی شامل ہو جائے گا, کسی اس بھائی کے عاملہ میں شرکت ہوگی, مقامی حلقے کی جو بھی ہے, یہ سب اس میں داخل ہے. تو اوسطاً تنظیم یہ چاہتی ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ ہر بھائی تنظیمی اور دعوتی سرگرمیوں میں صرف کرنے کی کوشش کرے. اور بخدا ایک بات عرض کروں, لوگ کہتے تنظیم کام نہیں کر رہی ہے, تنظیم رکی ہوئی ہے, تنظیم میں جمود ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. تو بھائی تنظیم کس سے مل کر بنی ہے؟ ہم سے مل کر بنی. ہمارے اندر جمود ہوگا تنظیم میں جمود ہوگا, ہمارے اندر حرکت ہوگی تنظیم میں حرکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس حرکت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر حالات کو دیکھ کر دل میں کوڑن پیدا ہوتی تو کام اور بڑھائے. سیدھی سی بات ہے, مرثیہ کہنا آسان اور حل پیش کرنا مشکل. بہت مشہور ہے نا, ایک پینٹنگ کسی نے بنائی اور لکھ دیا, دہی نے پینٹنگ بنائی تھی اس نے کہ بھائی اس میں جہاں غلطی ہے بتا دو. شام کو گیا تو دیکھا کہ ہر جگہ لکی لگی, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. اس کے استاد نے کہا دوبارہ بناؤ وہی رکھو. اس نے دوبارہ پینٹنگ بنائی وہی رکھی, اور استاد نے کہا یہ لکھو کہ اس میں جہاں غلطی اس کی اصلاح کر دو. شام کو جب واپس گیا تو پینٹنگ ویسی کی ویسی موجود. ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ ہمیں کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی کام میں لگا رہے گا وہ باتیں کم کرے گا ان شاء اللہ, صحیح. اور جب کام بڑھے گا تو تحریک اور تنظیم کی رفتار بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھے گی. نبی بات, یہ بات ہی آٹھویں جان سے مال کے حوالے سے دو آخری باتیں ہیں. نبی بات مال سے جہاد, یہ بھلا کیا شے ہے تنظیم میں؟ کون سا والا انفاق؟ جو کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ مانگا جاتا ہے. مرکز کہتے ہیں کہ زیادہ دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے کبھی ناظر مالیہ بےچارا فون کر کر کے تھک جاتا ہے, کبھی مقامی امیر پریشان ہو جاتا ہے, اور کبھی مرکز میں فکر آتی ہے بھائی اتنے لوگ انفاق کر رہے ہیں. فکر نہیں بتا رہا میں, کیا وہ 700 گناہ ہم بھول گئے؟ رب نے وعدہ دیا نا 700 گناہ بڑھ کے عطا کروں گا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 261. اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جس کو 700 گناہ دوں گا, اور اس سے بڑھ کر جس کو چاہوں گا عطا فرماؤں گا. ہمارا گیس کا بل, فون کا بل, بجلی کا بل, بچوں کی فیس, گھر کا راشن, کبھی لیٹ ہوا, کبھی کسی نے یاد دہانی کرائی, جبکہ دنیا کی وقت کی عارضی ضروریات, اور اس میں جتنا کھپا رہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا, ہے نا. اور رب کا مطالبہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کرے کہ اس یاد دہانی سے, اس اجتماع کے بعد کے مہینے اور آئندہ کے سال میں بھی اللہ کرے ہمارا انفاق 100% ہو. جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی, یہ قدم دین کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ نبی بات تھی. دسویں اور آخری بات, اختلاف رائے اور تنقید کے معاملے میں کچھ آداب بتائے گئے. وہ تفصیل ہے اس کے اندر, لیکن حاصل کلام یہ کہ اس میں اخلاقی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا. کسی بھائی کے متعلق بدگمانی حسد دل میں آئے گا تو یہ جماعت دراڑوں کا شکار ہو جائے گی, کام میں خرابی پیدا ہو جائے گی. کسی میں غیبتیں ہو جایا کرتی, کسی میں چگلیاں ہو جایا کرتی, کسی میں الزام تراشی بہتان تراشی ہو جایا کرتی ہے, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جماعت کو برباد کر دیا جائے. تو اختلاف رائے اور تنقید کے بھی کچھ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہ 10 اوصاف ہیں, یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے, اس میں دوبارہ نہیں دہرا رہا, لیکن یہ عہد کی پاسداری کے ضمن میں شامل ہیں. آخری مرتبہ وہ حدیث, جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اللہ ہمیں ہماری امانت اور عہد کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.